بسم اللہ اولہ و آخرہ. زنا کے بارے میں اس مقام پر فرمایا گیا کہ وہ بہت ہی بری راہ ہے اور بڑی ہی بے حیائی کی بات ہے, اور اس کو منع کرنے میں الفاظ استعمال کیے گئے کہ ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. ان دونوں باتوں پر کسی قدر تفصیل میں غور کرنا چاہیے. زنا کی شناعت, اس کی برائی, اس کی قباحت, اور معاشرے کے لیے وہ کس طور اور کس انداز میں تباہ کن ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر معاشرے کی جو اکائی ہے, خاندان اور گھر کا ادارہ, اس کی طرف توجہ مبذول کریں. اس ادارے میں اس کی صحت, اس کی سلامتی, اس کی درستی, اس کا صلاح و فلاح, اس کے لیے بنیادی چیز ہے شوہر اور بیوی میں باہمی اعتماد. اگر وہ اعتماد ہے تو وہاں وہ محبت کی چاشنی بھی ہوگی, وہ ایک صحت مند ماحول بھی موجود ہوگا جس میں اولاد کی صحیح تربیت ہوگی, ان کے احساسات, ان کے جذبات صحیح رخ پر پروان چڑھیں گے. اور اگر شوہر اور بیوی کے مابین اعتماد نہیں, بد اعتمادی, یہ بد اعتمادی کسی معاشرے میں اگر زنا عام ہو جائے, پھیل جائے, تو اس کا سب سے بڑا صبرا, سب سے بڑا مہلک نتیجہ جو برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں کس حال میں رہی, اور بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کوئی اطمینان نہیں رکھتی کہ وہ گھر سے باہر جو رہا ہے تو کہاں کہاں رہا. یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کے مابین حسن ظن, باہمی اعتماد اور محبت اور الفت کے رشتے کو کمزور کر دینے والی بات. اب قانونی طور پر ایک بندھن میں وہ بندھے رہے, لیکن یہ کہ اس گھر کی فضا کو درست رکھنے کے لیے ان کے مابین جو ایک قلبی تعلق ضروری تھا وہ ختم ہو جائے. اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر کی فضا مسموم ہوگی, اس فضا میں پلنے اور بڑھنے والے بچے, ان کی نفسیات ایک بڑے غلط رخ پر, ایک منفی انداز میں, ایک باغیانہ رخ لیے ہوئے, یہ ہے اس کا وہ فوری نتیجہ کہ جو اولاد کی تربیت کے ضمن میں برآمد ہوتا ہے, اور یہ چیز پورے معاشرے کے تانے بانے کو ہلا دینا ہے. اس لیے فرمایا ساس سبیلا, بہت برا راستہ ہے, معاشرے کو بالکل غلط رخ پر ڈال دینے والی چیز. اس میں سے حسن اخلاق, حسن کردار, محبت و الفت, ان اعلی اقدار کو بالکل ختم کر دینے والی چیز. زنا کی مذمت یا اس کی شناعت کے دوسرے پہلو بھی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے پہلوؤں کے اعتبار سے, ان کی نسبت سے, اس کا یہ پہلو جو ہے وہ سب سے اہم ہے, جس کو یہاں ساس سبیلا کے لفظ سے تعبیر کیا. اب یہاں غور کیجئے اس دوسرے لفظ پر کہ ولا تقربوا الزنا. صرف یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, زنا کا ارتکاب نہ کرو, زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. یہ در حقیقت یہ گائیڈ لائن ہے, یہ ڈائریکٹو پرنسپل ہے, یہ ہے وہ چیز کہ جس کی بنا پر اسلامی معاشرت ایک خاص رخ پر ڈھلتی. اس میں ایک بہت بڑے مقصد, ایک بہت بڑے آبجیکٹو کی حیثیت سے یہ چیز شامل ہے کہ گناہ کا سد باب کرنا ہے, دور دور تک اس کے راستوں کو بند کرنا ہے. اس کے لیے محرکات و عوامل جس جس گوشے سے ابھر سکتے ہیں ان سب پر حدود اور قیود اور قدغنیں عائد کرنی. یہ آبجیکٹو ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر اسلام کی طرز معاشرت کا پورا نقشہ اس سے آپ سے آپ درائی ہو جائے گا. وہ کرولریز کے طور پر اس سے آپ ایک ذرا سی محنت اور بادنا تعمل اسے اخذ کر سکیں. مرد اور عورت کے فرائض کے اور ان کے دائرہ کار کا علیحدہ علیحدہ ہونا, یہ ایک علیحدہ سوسائٹی ہے. مرد کا اپنا ایک دائرہ کار ہے, عورت کا اپنا ایک دائرہ کار. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, گھروں میں بیٹھو, تمہارا دائرہ کار گھر ہے, یہاں بیٹھ کر تم تمدن کی بہتر خدمت سر انجام دے سکتی ہو. تمہاری محنت اور کوشش, تمہاری صلاحیتوں کا اولین اور بہترین مطلب یہ ہے کہ شوہر شام کو تھکا ہارا گھر میں آئے تو اس کے لیے تسکین ہو, ایک ایسا ماحول ہو جہاں آ کر اسے ذہنی اور قلبی اور روحانی سکون حاصل ہو، اور اولاد کی پرورش، اس کی تربیت، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ انسان بنانے کی سعی، یہ ہے تمہارا اصل کام۔ باقی یہ کہ اگر کہیں معاش کی جد و جہد میں ملکی حالات، سوسائٹی کے تقاضے مجبور ہی کر دیں کہ عورت بھی حصہ لے، تو اس کے لیے ایسی بہت سی شکلیں تجویز کی جا سکتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر کسی معاشی سرگرمی میں حصہ لے سکے، کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی، کاٹیج انڈسٹریز کے طرز پر۔ لیکن بہرحال یہ بات، اگر زنا کا سد باب کرنا آبجیکٹو میں شامل ہے، تو اس کا یہ لازمی اور منطقی نتیجہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر مرد اور عورت کے مابین ایک خلیج حائل کرنی ضروری ہے۔ یہ ایک سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہوگی، یہ ایک مکس سوسائٹی نہیں ہو سکتی، اس میں عورت اور مرد کے دائرہ کار کا جدا گانا تعین لازمی۔ اسی پر مبنی ہے ستر اور حجاب کے احکام۔ ستر، جسم کے کن کن حصوں کو ڈھانپے رکھنا ضروری ہے۔ مرد کے لیے ستر ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اس کے جسم کا یہ حصہ ہے جو باہر صورت ڈھپا رہنا چاہیے۔ اس حصے پر اس کی بیوی کے سوا اگر نظر کبھی پڑ سکتی ہے تو وہ صرف کسی طبیب اور ڈاکٹر کی پڑ سکتی ہے، اس کے سوا اس حصے کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عورت کا پورا جسم ستر ہے، سوائے اس کے چہرے کی ٹکیا کے، یا اس کا ہاتھ پہنچوں سے باہر، یا اس کا پاؤں ٹکنے سے نیچے، ان تین اجزاء، ان تین اعضاء کے سوا، ان تین جگہوں کے سوا اس کا پورا جسم ستر ہے۔ اس پر اس کے باپ کی نگاہ بھی نہیں پڑنی چاہیے، اس پر اس کے بھائی کی نگاہ بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ پردے کے میں احکام بیان نہیں کر رہا، یہ ستر کا حکم ہے کہ عورت کے جسم کا ان تین حصوں کے سوا کوئی حصہ جو محرم ہے، باپ، بیٹا، بھائی، ان کی نگاہ بھی نہیں پڑنی چاہیے، سوائے شوہر کے یا بوقت ضرورت طبیب یا جو بھی ڈاکٹر مالک ہو اس کے۔ یہ احکام کیوں لیے گئے؟ در حقیقت سد باب کیا جا رہا ہے کہ کہیں بھی کوئی غلط تحریک۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے کہ اے نبی کی بیوی ہو، اگر کوئی شخص تم سے کوئی چیز مانگنے آئے تو ایک طرف تو فرمایا گیا ان لوگوں سے کہ فاسألوہن من وراء حجاب، اگرچہ وہ تمہاری امہات ہیں، تمہاری مائیں ہیں، لیکن پھر بھی ذرا پردے کی اوش سے مانگو، آمنا سامنا نہ ہو۔ اور دوسری طرف امہات المومنین کو یہ ہدایت دی گئی کہ گفتگو میں تمہاری آواز میں کوئی لوچ پیدا نہ ہونے پائے، کہ جس سے اگر کسی کے دل میں کوئی خباثت ہے، کسی کے دل میں کوئی روگ ہے، تو اس کی کوئی ہمت افزائی ہو، اس کا کچھ حوصلہ بڑھے۔ یہ ہے وہ صورتحال، اس قدر باریک بینی کے ساتھ قرآن مجید حکم دے رہا ہے۔ تو ستر اور حجاب، گھر سے باہر نکلے اگر مسلمان عورت، اول تو یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے، شدید ضرورت کے تحت ایسا ہو، اور نکلے تو وہ بہرحال اس ستر سے اب بالا تر ایک چادر کے جو اس کو آگے لٹکا لے اپنے چہرے کے، تاکہ وہ چہرے کا پردہ بھی ہو جائے۔ یہ ہے ستر اور حجاب کے احکام۔ ان سب کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ تمام شیطان کی جتنی بھی اس معاملے کے اندر در اندازی کے جو راستے ہیں، ان سب کو بند کیا جائے۔ پھر یہ کہ حکم یہ دیا گیا کہ کہیں تنہائی میں نامحرم مرد اور عورت نہ رہے۔ حضور نے فرمایا کہ جہاں کہیں نامحرم مرد اور عورت ہوں گے، وہاں تیسرا شیطان موجود ہوگا۔ یہ انسانی نفسیات ہیں، یہ حقائق ہیں جس کا تجربہ ہر شخص کو ہے، کوئی جٹائی سے ان کا انکار کرنا چاہے تو بات اور ہے، ورنہ بہرحال جس قدر پوٹنٹ ہے یہ انسان کے اندر سیکس کا کی ارج، اس کا تجربہ کسے نہیں۔ یہ اس کی در حقیقت یہی پوٹینسی تو ہے جس کی بنیاد پر یہ تمدن کا سارا ہنگامہ قائم ہے، یہ سارے گھر گھرستی کا بوجھ اٹھانا۔ کیوں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں اتنی چاشنی رکھ دی گئی ہے، اس میں اتنی اٹریکشن ہے، اس میں سلواتے انسان کے لیے اس کا جذبہ اتنا قوت کا حامل ہے کہ وہ سارے بوجھ اٹھاتا ہے اسی کے لیے۔ تو اس کے لیے اس آبجیکٹو کو معین کر کے کہ ولا تقرب الزنا، قریب تک نہ جاؤ، دور دور تک حد بندیاں کی گئیں، دور دور تک قدغنیں عائد کی گئیں، جہاں جہاں سے اس غلطی کا احتمال ہے وہاں سد باب کیا گیا ہے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں نکاح کو آسان کرو، نکاح کو مشکل بنا دینا، اس کے لیے بڑی بڑی پابندیاں، اس کے لیے رسومات کا ایک تو مار، اس کے لیے اتنی کچھ چیزیں جو ہے وہ معاشرہ ایک شرائط کے طور پر عائد کر دے کہ انسان نکاح کا خیال نہ کر سکے اور مجبوراً پھر زنا کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی وہ فطرت کی جو ارج ہے اسے کسی غلط راستے پر ڈال دے۔ اس لیے یہاں یہ طے کیا گیا نکاح کو آسان کرو، اس کی سیریمنیز، اس کی تقریبات، اس کی شرائط، ان کو آسان سے آسان تر کرو۔ جائز اور حلال راستے کو کھلا کرو، کشادہ کرو، اور حرام اور ناجائز راستے کے اوپر قدم قدم پر قدمیں بٹھاؤ، تب وہ آبجیکٹو حاصل ہوگا کہ ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا، اس کے تو قریب تک نہ پھٹکو. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بے حیائی کا کام تو ہے ہی، یہ ایک بہت برا راستہ ہے جس پر کوئی معاشرہ پڑ جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کی اعلیٰ اقدار ٹھٹر کر رہ جائیں گی، اس میں سفلی اور پستی کی جو ہے وہ پورے طور پر بروئے کار آئے گی. ایک بات تو یہ، اور اگلا حکم ارشاد ہوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نہ قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے. یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں، انسانی جان بہت محترم ہے. انسان کی جان کا ناحق لے لینا، خون ناحق بہانا، یہ بہت بڑا جرم ہے. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ترتیب میں تو شرک کے بعد یہ آتا ہے، اس کے بعد جنا کا معاملہ آئے گا. اس لیے کہ تمدن کی اصل اساس، اصل جڑ یہی ہے. انسان کو جو کہا گیا ہے کہ وہ گریس اینیمل ہے، مل جل کر رہنے والا متمدن حیوان ہے، تو اس کے تمدن کی جڑ یہی ہے. ایک دوسرے کی جان کا احترام اگر یہ نہ ہو، کسی معاشرے میں اگر یہ امان اٹھ گئی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ تمدن کی گویا کی جڑوں پر کلہارا رکھ دیا گیا ہے. یہ وہ بات ہے جس کو سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے حابیل اور قابیل کے واقعے کے بعد، کہ یہی یہ سبب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ جس کسی نے ایک انسان کی جان بھی ناحق لی، فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا کہ پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ پوری نوع انسانی کی جان بچائی. اس لیے کہ حقیقتاً قتل ناحق گویا کہ انسانی تمدن کی جڑوں کو کاٹتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ولا تقتل النفس التي حرم الله، جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو قتل نہ کرو، الا بالحق. اب یہ ہے بہت اہم معاملہ، الا استثناء ہے، بالحق حق کے ساتھ. اس کا ترجمہ ہم نے اس رواں ترجمے میں کیا تھا کہ قانون کے تحت جہاں کہیں حق واقع ہو جائے، اس حق کے واقع ہونے کی شریعت اسلامی نے چند صورتیں معین کر دی. قتل عمد کی سزا میں ایک صورت یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کی ایک دوسری صورت بھی ہے جو بعد میں عرض ہوگی. بہرحال قتل عمد کی سزا کے طور پر کسی قاتل کو قتل کر دینا، یہ الا بالحق کی پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو قانون اسلامی میں اس کی سزا بھی موت ہے، بلکہ بڑی بھیانک موت، بڑی عبرت ناک موت، جس کو ہم سنسار رجم سے تعبیر کرتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں، عام حالات میں نہیں، اسلامی ریاست اسٹیبلشڈ ہو، اسلام کا نظام قائم ہو، اس نظام کے حدود میں اگر کوئی مسلمان مرتد ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی اسلامی قانون میں قتل. یہ تین شکلیں ہیں، اور چوتھی شکل ہے کافر کا قتل، کافر حربی ہو، جس سے وار ڈکلیئرڈ ہے. ہر کافر نہیں، اگر ذمی ہے اسلامی ریاست کا، وہ شہری ہے، اسلامی ریاست نے اس کا ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کا، اس کی جان بھی اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی بھی مسلمان شہری کی جان. لیکن یہ کہ جس کے ساتھ وار ڈکلیئرڈ ہے، کسی ایسی قوم کا فرد جسے ہم اصطلاح شرع میں کہتے ہیں کافر حربی، اس کا قتل. یہ چار صورتیں ہیں قتل کی، جان لینے کی، یہ جو شریعت اسلامی نے جن کو جائز قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے. یہ ہے استثناء الا بالحق، جس جان پر کوئی حق واقع ہو گیا ہے، قانون کی زد میں وہ آ گئی ہے، اس کا معاملہ اور ہے. ورنہ انسانی جان کا احترام یہ لازم ہے، انسانی تمدن کی یہی جڑ اور بنیاد اور اساس ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، جو شخص ناحق قتل ہوا ہے، یعنی الا بالحق قتل نہیں ہوا، وہ قتل ناحق کا ایک شکار ہوا ہے، اس کے ولی، اس کے برسا کو ہم نے ایک اختیار دے دیا ہے. سلطان، سلطان کے معنی سند، اختیار. بادشاہوں کی طرف سے اگر کوئی فرمان آتا ہے تو وہ بھی سلطان ہے، تو یہ سلطان اللہ کی طرف سے حاصل ہو جاتا ہے. مقتول کے ورثا کو، جس کو ناحق قتل کیا گیا ہے، اس کے ولی، اس کے والی، اس کے وارث، ان کو ایک اختیار حاصل ہو جاتا ہے قاتل کے سلسلے میں. وہ قاتل کی جان کے گویا کے اللہ تعالی کی طرف سے مالک اور مختار بنا دیے جاتے ہیں. شریعت اسلامی، قانون اسلامی نے انہیں حق دیا ہے. قانون قانون کی مشینری، حکومت، اس کا پورا سلسلہ ہے اور اس کا نظام، یہ صرف یہ کریں گے کہ قاتل کو پکڑیں گے، اس پر جرم کے اس بات کے سلسلے میں، ثبوت کے سلسلے میں، جو ساری کارروائی ہے وہ حکومت کے ذمے ہے، لیکن آخری فیصلے کے معاملے میں اختیار دیا گیا ہے مقتول کے ورثا کو، انہیں یہ اختیار ہے کہ چاہے تو خون کے بدلے خون لیں، جان کے بدلے جان لیں، گویا کہ ان کے ڈسپوزل پر ہے، ان کے رحم و کرم پر ہے اس قاتل کی جان، وہ چاہے تو جان بخشی کر دیں، اور اس کی بھی دو صورتیں ہیں، چاہے تو احسان کریں اور معاف کر دیں بغیر کسی معاوضے کے، اور چاہے تو کوئی خون بہا قبول کر لیں اس کے بدلے میں کوئی رقم، اس پر کہ وہ آپس میں راضی نامہ ہو گیا۔ یہ بڑا حکیمانہ قانون ہے، اگرچہ یہ بات تو بظاہر ہے کہ کسی قبائلی معاشرے میں اس کا جتنا سکوپ تھا، ہمارے جدید معاشرے میں اس کا سکوپ اتنا نہیں ہے، اس لیے کہ قبائلی نظام میں مقتول کے ورثاء کا تعین ہوتا ہے، یہ سارا معاملہ بالکل کھلا ہوتا ہے، لیکن یہاں اب ہماری شہری سوسائٹی میں تمدن کے اس مرحلے میں کچھ معاملات اتنے واضح نہیں ہیں جتنے کہ اس دور میں ہوتے تھے۔ بہرحال اسلامی قانون میں یہ ایک امکان موجود ہے، یہ آلٹرنیٹو موجود ہے، اور اس کی بڑی برکات ہے، اس لیے کہ اس سے جو سلسلہ چلا کرتا ہے قتل کا، انتقامی، وہ اس کے رکنے کے بڑے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو واقعہ یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کے زخم پر گویا کہ مرہم رکھا جاتا ہے، انہیں ایک عجیب تسکین ہوتی ہے جب انہیں یہ احساس ہو جائے کہ اس وقت اب قاتل کی جان ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہیں تو بخشیں اور چاہیں تو اس کا خون بہا دیں۔ یہ اختیار حاصل ہو جانا یہ زخمی دلوں کے لیے بڑا کچھ مرہم ہے، وہ اپنے اندر مرہم کا کسی تاثیر لیے ہوئے۔ اور پھر یہ کہ اگر کسی مقتول کے ورثاء کی طرف سے اتنا بڑا معاملہ ہو جائے کہ قاتل کی جان ان کے قابو میں آنے کے بعد انہوں نے اس کو بخش دیا ہو، تو یہ چیز معاشرے کے اندر ایک بڑے صحت مند نتائج، بڑے مثبت نتائج پیدا کرنے والی ہے، کہ بجائے اس کے کہ دشمنی پر دشمنی اور قتل در قتل کا سلسلہ چلتا چلا جائے، یہ چیزیں جو ہیں اس معاملے کے اندر بہت بہتر صورت حال سامنے لاتی ہیں۔ بہرحال یہ ہے قتل نفس کے سلسلے میں اس کی شناخت، اس کی اہمیت، کہ یہ ان تین سب سے بڑے، اس قتل ناحق کے سلسلے میں مقتول کے ورثاء کو بھی ایک ہدایت دی گئی کہ فلا یسرف فی القتل، وہ قتل کے معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھے۔ یہ اسراف فی القتل، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس سوسائٹی میں یہ تھا کہ مختلف قبائل جو ہیں وہ مدعی تھے کہ ہماری عزت زیادہ ہے، ہمارے ایک شخص کی جان کسی دوسرے قبیلے کے دو افراد کی جان کے برابر ہے، ہمارا اگر ایک قتل ہوا ہے تو اس قبیلے کے دو افراد قتل کیے جائیں گے، یہ اسراف فی القتل کی ایک صورت تھی۔ یا یہ کہ ایک شکل یہ بھی تھی کہ قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے، اب وہ خود اسے قتل کریں گے، اذیتیں دے دے کر اس کے اعضاء کو ایک ایک کر کے کاٹ کر اس پر اپنا پورا انتقامی جو جذبہ ہے اس کو اس کا ہدف بنائیں اور تختہ مشق بنائیں، یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ اسراف فی القتل ہیں۔ یا یہ کہ خون بہا لے لیا ہے لیکن پھر بھی دلی کدورت ختم نہیں ہوئی، انتقامی جذبات پھر بھی موجود ہیں۔ یا یہ کہ قتل کے بدلے قتل بھی ہو گیا ہے پھر بھی جذبات ٹھنڈے نہیں ہو رہے اور مزید کے لیے دل کے اندر عزائم اور ارادے جو ہیں وہ پروان چڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوں گی فلا یسرف فی القتل کے زیر اہتمام، اس کے زیر عنوان انہ کان منصورا، اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ مقتول کے ورثاء کو، مقتول کے ولی اور وارث کو، اس کو مدد دے گا کہ وہ اپنا قصاص اور انتقام حاصل کرے، لیکن بہرحال اس کے لیے بھی کچھ حدود ہیں کہ جن کا اسے پابند ہونا ہے۔ اس کے بعد جو اخلاقی ہدایات کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلی چیز آئی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، یہاں بھی وہی انداز ہے جو زنا کے بارے میں آیا تھا، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، سوائے اس طور اور اس طریقے کے جو بہت ہی اعلیٰ ہو، بہت ہی عمدہ۔ اس میں در حقیقت ہدایت کی جا رہی ہے اس معاشرے کو، اگر آپ سامنے رکھیں کہ جس میں یہ ابتدائی ہدایات دی جا رہی ہیں، وہاں رواج یہ تھا کہ ایک طرف تو وراثت کو سمیٹنے کی کوشش کی جاتی تھی، متوفی اس کا جو بڑا لڑکا ہے یا بڑے لڑکے ہیں وہی پوری کی پوری وراثت پر قابض ہو جاتے تھے، باقی اگر اس کی کوئی چھوٹی اولاد ہو تعدد ازدواج تو وہاں موجود تھا. ایک شخص نے ابھی شادی کی ہے, چند سال ہوئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پہلی اس کی شادی سے جوان اولاد موجود ہے. اب اس کا جو بھی ترکہ ہے اس پر وہ جوان بیٹے جو ہے وہ قابض ہو گئے ہیں, اس کی وہ جو نابالغ اولاد ہے وہ بالکل محروم ہو گئی اور وہ محتاج ہو کر معاشرے میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو رہی ہے. یا یہ ہے کہ کسی یتیم کا کوئی ولی ہے, اس کا سرپرست ہے, اور وہ مختلف بہانوں اور طریقوں سے اس میں یتیم کا مال ہڑپ کر رہا ہے. ایک دوسرے کے مال کو ساتھ ملا کر بظاہر تجارت میں یتیم کا مال شریک کر لیا گیا, لیکن مختلف ہیلوں بہانوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح اس کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے. تو یہاں اس پس منظر میں ایک بڑی ہی اہم ہدایت دی جا رہی ہے, اس کو اپنے لیے حرام مطلق جانو. یہ سمجھو کہ آگ ہے, جیسا کہ ایک جگہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. انہیں جاننا چاہیے کہ اس وقت تو یہ مال بڑا محبوب اور مرغوب نظر آ رہا ہے, لیکن یہ کہ آخرت میں اسی کا ظہور ہوگا, یہ آگ کے انگارے بنیں گے. تو یہاں فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو, مگر بہت ہی اعلیٰ طریقے پر احتیاط کے ساتھ اس کی خیرخواہی کرتے ہوئے, اس کے مال کا اپنے آپ کو محافظ جانتے ہوئے, یہ حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے, اپنے نفع اور نقصان کی اسے خود سمجھ حاصل ہو جائے, اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی استعداد پیدا ہو جائے, تو اس سلسلے میں اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ اس کا مال اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ ابتدائی ہدایتیں ہیں یتیم کے سلسلے میں, اور اس کی وجہ سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ صحابہ کرام کا انداز کیا تھا قرآن کو سننے کا اور قرآن کے پڑھنے کا, کہ وہ اس میں جو حکم وارد ہوتے تھے اس پر آخری درجے میں آخری امکانی حد تک عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. چنانچہ بہت سے ایسے حضرات, ایسے صحابہ جن کے زیر تربیت یا زیر کفالت یا زیر سرپرستی یتیم تھے اور ان کا بھی کچھ مال تھا, کوئی یتیم ہے اور اس کا باغ ہے, کوئی یتیم ہے اس کا بھی کوئی بھیڑوں اور بکریوں کا گلہ ہے, اب ظاہر بات ہے کہ جو یتیم کا ولی ہے, سرپرست ہے, وہی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے. تو یہاں تک کیا گیا کہ یتیم کی ہانڈی علیحدہ پکے گی اس کے مال میں سے, تاکہ یہ کہ اس کا مال اور ہمارا مال اس ہانڈی میں بھی کہیں مشترک ہانڈی میں بھی جمع نہ ہو جائے, گڈمنڈ نہ ہو جائے, مبادہ اس کے مال میں سے کوئی بوٹی یا اس کے مال میں سے شوربے کی کوئی ایک دو چمچے اس کے پیٹ میں چلے جائیں. اس معاملے میں انتہائی شدت جب ہوئی تب سورہ بقرہ میں حکم نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا, اللہ صرف یہ چاہتا ہے تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, صرف یہ چاہتا ہے کہ احتیاط رکھو, محتاط ہو جاؤ, یتیم کا مال ہڑپ نہ کرو, اپنے آپ کو اس کا امین سمجھو یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے. پھر سورہ نساء میں تفصیلی احکام آئے ہیں, جب وہ جوان ہو گیا ہو اس کا مال اس کے حوالے کرو, اس پر گواہ بناؤ کیا مال تھا, کس کس طریقے سے اس کو حوالے کر دیا گیا ہے, یہ بڑے تفصیلی احکام ہیں. اس کو بھی اسلام کے نظام معاشرت میں بڑی اہمیت کے ساتھ یہاں بیان کر دیا گیا. اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, ایفائے عہد, پورا کرو اپنے وعدے کو, جب عہد کر لیا ہے تو نبھاؤ, وعدہ ہوا ہے تو پورا کرو. اور یہاں اس میں تاکید کے لیے اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, عہد کے بارے میں خدا کے ہاں پرسش ہوگی, باس پرس ہوگی, پوچھ گچھ ہوگی. یہ نہ سمجھو کہ یہ تو ہمارے آپس کے معاملات تھے, اللہ کو اس سے کیا تعلق, اللہ تو حساب لے اپنی نمازوں کا اور اپنے روزوں کا, اپنے احکام کا جو اس نے ہمیں دیے ہیں. آپس میں ہمارا کوئی معاملہ اگر ہوا ہے, اس میں اگر ہمارے باہمی معاملات میں اونچ نیچ ہو گئی ہے, تو اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں. ان اللہ کا کہنا مسئولہ, عہد کے بارے میں مسئول ہیں لوگ, جواب دہی کرنی ہوگی کہ کیا وعدہ کیا تھا اور اس کا ایفا کیا یا نہیں کیا, اس کو پورا کیا یا نہیں کیا. یہ مضمون یاد ہوگا کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بتکرار و اعادہ آیا ہے, یہ آیا ہے بر میں جو دوسرا ہی سبق تھا جامع اسباق میں سے, اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں وہاں بھی فرمایا گیا تھا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا, اپنے عہد کے پورا کرنے والے جبکہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں. اس کے بعد یہ ایفائے عہد کا مضمون بار بار آیا ہے. پھر سورہ مومنون اور سورہ معارف کی آیت میں وہ لوگ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, وہ لوگ کے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے, حفاظت کرنے والے. یہ عہد اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتویٰ یہ صادر فرمایا ہے, یہ فتویٰ ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ لا دین لمن لا عہد له, جس میں عہد نہیں ہے, پاس عہد نہیں ہے, ایفائے عہد کا مادہ نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں. اس لیے کہ دین تجزیہ کرو گے تو دین بھی تو ایک معاہدہ ہے بندے اور رب کے مابین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے کہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں عرض کیا جا چکا، ایک بہت بڑا قول و قرار ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے، پوری زندگی پر پھیلا ہوا معاہدہ. اس معاہدے کو کیسے نبھاؤ گے اگر چھوٹے چھوٹے وعدے پورے نہیں کر سکتے؟ اگر ایک پیسے میں خیانت کا ارتکاب کر رہے ہو تو ایک کروڑ میں تمہاری امانت پر کیسے اعتماد کیا جائے؟ یہ ہے وہ چیز کہ لا دین لمن لا عہد له. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی آپ پر وحی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، آپ کاروبار کرتے تھے، ایک تاجر، لیکن اس تجارت کے میدان میں حضور نے اپنی شخصیت کا، اپنی سیرت و کردار کا لوہا بنوایا. آپ کہیں معاشرے سے کٹے ہوئے، کہیں کسی راہب کی کسی درگاہ میں اور خانقاہ میں زیر تربیت نہیں رہے، بلکہ آپ نے زندگی کی مجدھار میں معاشرے اور سماج کے عین بیچوں بیچ اپنی زندگی بسر کی ہے اور بھرپور زندگی بسر کی ہے. آپ نے نوجوانی کے عالم میں بھیڑیں اور بکریاں بھی چلائی ہیں. غلہ بانی، وہ جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، یہ وہ کام کہ جو تمام انبیاء کرام نے کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. اس لیے کہ شاید ایک بات ہے اس کو جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ فطرت سے قریب تر ہونے میں اس کو بڑا دخل ہے. اس کے بعد آپ نے تجارت کی، اعلیٰ ترین سطح پر تجارت کی. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص سے کوئی کاروباری گفتگو ہو رہی تھی، ابھی معاہدہ اپنی تکمیلی شکل کو نہیں پہنچا تھا، سودا نہیں ہوا تھا پورا. اس نے کہا، اچانک اسے کوئی کام یاد آیا کہ آپ ذرا انتظار کیجئے، میں ابھی آیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم وہ آؤ، میں تمہارا انتظار یہیں کروں گا. وہ شخص کہیں گیا اور جیسے کہ ہو جاتا ہے بھول گیا، ایسا نسیان طاری ہوا. حدیث میں الفاظ آتے بعد خلاصن، تین کے بعد اسے یاد آیا. اب اندازہ یہی ہے اکثر جو شارحین حدیث ہیں کہ بعد خلاصت ایام، تین دن کے بعد یاد آیا، ہو سکتا ہے تین گھڑیاں ہو، بہرحال تین دن کے بعد اسے یاد آیا یا تین گھڑیوں کے بعد یاد آیا. اس کے بعد وہ دوڑتا ہوا آیا، ہانپتا ہوا، اس نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود. جب اس نے معذرت کی، حضور نے فرمایا کہ بہرحال میں اپنے عہد کا پابند تھا، میں تمہیں زبان دے چکا تھا کہ میں یہاں انتظار کروں گا، لہذا میں یہاں موجود ہوں. اسی کو حضور نے فرمایا کہ عدت المومن کا اخذ الکف ہے، مومن کا وعدہ تو ایسے ہے کہ جیسے ہاتھ پکڑا گیا ہو، اس کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے، اب وہ اس طرح اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتا ہے. یہ ہے وہ نفسیاتی احساس، وہ کیفیت کہ اس کی شدت کو انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ زبان دے چکا ہوں، بات ہو چکی ہے، قول و قرار ہو گیا ہے. غور کیجئے کہ واقعتاً کسی معاشرے میں اور خاص طور پر کاروبار میں، لین دین میں، بیع و شرع میں، تجارت میں، اور اس کی پھر جتنی بھی زیادہ ڈیولپڈ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ فارمز ہیں، ان سب میں حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز یہی ایفائے عہد ہے. بلکہ معاشرے کے نہ معلوم کتنے پہلوؤں میں سٹریم لائننگ کی کیفیت ہو جائے گی، بالکل اوور ہالنگ کا انداز ہو جائے گا اگر کسی معاشرے میں ایفائے عہد کا رواج ہو جائے اور لوگ واقعتاً اپنے وعدوں کی پابندی کریں، اور اس میں جانبین کو یہ اعتماد ہو کہ جو بات ہو رہی ہے وہ یوں ہی پوری ہوگی. اس معاشرے میں سکون، اطمینان کتنا ہوگا، اور کتنا کچھ خرچ جو خام خواہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر ہوتا ہے، ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر. کہیں اگر چار مزدور کام کر رہے ہیں تو اس کا سپروائزر کھڑا ہوا ہے، اور ان سپروائزروں پر ایک سپروائزر کی ضرورت ہے. یہ سارا ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ختم ہو جائے اگر یہ اطمینان ہو کہ مزدور اپنے اس عہد میں بندھا ہوا کام کرے گا کہ میں نے جو طے کیا ہے 8 گھنٹے کام کرنا، یہ مجھ پر واجب ہے اور لازم ہے، اپنی پوری قوتوں کو اس میں اڈھیل دینا مجھ پر فرض ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ اجرت جو میں لوں گا وہ میرے لیے جائز اور حلال نہ ہو سکے گی. تو اندازہ کیجئے واقعتاً سارے معاملات انسانی کے لیے یہ چیز ایک بڑی ہی بنیادی اہمیت کی حامل ہے، ایفائے عہد. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں وارد شدہ اوامر و نواہی یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے سلسلے میں اگلا نمبر ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. جب تم ناپو تو پیمانہ پورا کرو، اور جب تولو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو. ذالک خیر، یہی ہے بہتر اور اعلیٰ و احسن و تاویلا اور انجام کار کے اعتبار سے عمدہ. یہ گویا کہ کسی معاشرے میں لین دین لینے اور دینے کے بات برابر رکھنے کی تاکید ہے. اگرچہ وسیع تر پیمانے پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ انسان لینے اور دینے کے پیمانے برابر رکھے, جن معیارات پر وہ دوسروں کو پرکھتا ہے اسی پر اپنے آپ کو بھی پرکھے, جس ترازو سے وہ دوسروں کو تولتا ہے اسی سے اپنے آپ کو تولے, جس پیمانے سے اپنے آپ کو ناپ رہا ہے اسی سے دوسروں کو ناپے. لیکن یہاں تعین کے طور پر کاروبار میں لین دین میں یہ جو ہمارا انسانی معاشرے میں ایکسچینج کا سلسلہ چلتا ہے, آپ نے کچھ دیا کچھ لیا, اس کے ضمن میں خرید و فروخت میں یہ بنیادی ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب ناپ کر دو تو پیمانہ پورا کرو, تول کر دو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تول. قرآن مجید کی بالکل ابتدائی صورتوں میں بھی یہ جو سوشل ایول ہے یہ ذرا سی ڈنڈی مار لینا, کچھ ناپنے کے اندر کمی کر دینا, بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پر گرفت کی گئی تھی. سورہ متففین کی پہلی آیت ہے, ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. ویل ہلاکت بربادی تباہی ہے ان متففین کے لیے, عربی زبان میں تف کہتے ہیں کسی بڑی حقیر سی شے کو. بڑا یہاں پر بلیغ پیرایا بیان ہے کہ ڈنڈی تھوڑی سی مارو گے شیر میں آدھی چھکان تولا دو تولا کی کمی کر لو گے, بڑی حقیر بات, بڑی ہی چھوٹی بات جس کے لیے تم نے اپنی دیانت اور امانت کا سودا کیا. متفق بہت حقیر چیز. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب وہ ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ, اور جب ناپ کر دوسروں کو دیتے ہیں یا تول کر دوسروں کو دیتے ہیں, یخسرون کمی کر دیتے ہیں. اس کے بعد فرمایا اس کا براہ راست تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے. تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے, تجزیہ تو کرو. یہ ہاتھ کی ذرا سی جنبش بتا رہی ہے, ڈنڈی مارنے کا یہ تھوڑا سا عمل تمہارا پوری غمازی کر رہا ہے کہ تمہیں آخرت کا یقین نہیں, جزا و سزا کا یقین نہیں, خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین نہیں, خدا کے بکل شعین علیم ہونے کا یقین نہیں, یا خدا ہی کی ہستی کا یقین نہیں. بہرحال ایمان کا معاملہ عمل کے ساتھ جس قدر گہرا ربط لیے ہوئے ہیں اس کی طرف یہاں اشارہ کر دیا, الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا اس دن جس دن کے لوگوں کو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہے. یہ ہے وہ بات جس کو یہاں دہرایا, اپنے پیمانے پورے کیا کرو, اپنی ڈنڈی سیدھی رکھا کرو تولتے ہوئے. فرمایا ڈالے کا خیر و آسن و تعویلا, یہ خیر ہے, اس میں بھی ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے, اس میں بھی یہ کہ ہر شخص دوسرے کو سمجھے کہ چور ہے اور اسی طرح ڈرتے ہوئے اور اسی طرح چوکس رہ کر چوکنا رہ کر معاملہ کر رہا ہو, اس سے ایک معاشرے کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہر شخص دوسرے کو چور سمجھ رہا ہے, خائن سمجھ رہا ہے, بددیانہ سمجھ رہا ہے. اسے یہ اندیشہ ہے کہ ابھی کوئی ڈنڈی مار لی جائے گی, ابھی کہیں ناپ تول میں کمی کر دی جائے گی, ابھی کہیں میری جیب کاٹ لی جائے گی, مجھ پر کوئی ڈاکہ ڈال دیا جائے گا. ایک طرف تو یہ کہ معاشرے میں اعتماد اور حسن ظن کی فضا اس سے مجروح ہوئی, اور فرمایا احسن و تعویلا, تم سمجھتے ہو کہ تم نے کچھ بچایا ہے. تعویل اعلی یعولو کے معنی ہوتے لوٹنا, رجوع کرنا کسی چیز کی طرف. تعویل لوٹنے والی چیز یعنی نتیجہ, انجام کار. انجام کار کے اعتبار سے اس میں جو خیر ہے, اس میں جو برکت ہے, اس میں جو خوشحالی ہے, اس میں جو اطمینان قلب ہے, تم مجرم ضمیر لیے ہوئے گھر کو لوٹو اور چند سکے تمہاری جیب میں زائد بھی آ گئے ہیں, یہ حقیقت میں خیر نہیں. خیر یہ ہے کہ ایک پوری طرح مطمئن قلب کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹو. اللہ تعالی رازق ہے, تمہارا رزق اس کے ذمے ہے, وہ رزق تمہیں بہر طور بہم پہنچائے گا. آگے ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے. واقعہ یہ ہے کہ کسی مسلمان معاشرے میں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہدایت ہے جو دی جا رہی ہے. بڑا تخت و بال ایسا لگا کہ علم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں. حکم دیا جا رہا اتباع علم کا, پیروی کرو علم کی. اب ظاہر بات ہے علم یا تو بالحواس ہے, تم نے آنکھوں اور کانوں سے جو کچھ دیکھا اس کی بنیاد پر تم نے رائے قائم کی, یہ علم ہے. علم کا دوسرا دائرہ علم بالعقل ہے, سمع اور بصر سے حاصل شدہ معلومات کا انسان اپنے ذہن میں اس سے استنتاج کرتا ہے, نتیجے اخذ کرتا ہے, ان کو جوڑ کر ان سے کچھ حاصل کرتا ہے. یہ انسان کے ذہن کا, اس کے تفقہ, اس کے تعقل کا پروسیس ہے. یہ علم بالعقل ہوگا. اسلام ایک اور سورس آف نالج کو تسلیم کرتا ہے اور انہیں ان دونوں جو سرچشمے ہیں علم کے, علم بالحواس اور علم بالعقل, ان سے بالا تر اور زیادہ قابل اعتماد, زیادہ یقینی, زیادہ وثوق اور اعتماد کے قابل قرار دیتا ہے, وہ علم بالوحی. بہرحال علم یہ تین ہے, اس کے دائرے سے باہر جو کچھ ہے وہ ظن ہے, وہ قیاس ہے, وہ اٹکل پچو ہے, وہ تخمینے ہیں, وہ آکرڈ سائنسز کا ایک دائرہ ہے. کہیں ہاتھ کی لکیریں لیے بیٹھے ہو, کہیں وہ ستاروں کو لے کر ان کے ذائقے بنا رہے ہو, اس کے چکر میں ہو. ان تمام چیزوں سے, ان تمام توہمات سے, ان تمام تخمینات سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کو بالکل آزاد کر کے اس کے موقف کی بنیاد, اس کے عمل کی اساس علم پر پائی کرے. حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کے تمدن اور اس کے علمی اور سائنٹیفک ارتقاء کے لیے یہ بڑی ہی اہم ہدایت تھی, اور یہ بات تسلیم کی گئی ہے. مستشرقین نے مانا ہے, مغربی مفکرین تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقتاً دنیا میں توہمات کا ختم کرنے والا اور انسان کے عمل کو علم کی بنیاد پر استوار کرنے والا قرآن مجید ہے. توہمات کا خاتمہ. یہ زلزلہ کیسے آ رہا ہے؟ کوئی گائے ہے کہ جس کے سینگوں پر یہ زمین رکھی ہوئی ہے, وہ ذرا ایک سینگ سے دوسرے سینگ پر منتقل کرتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. کیا دلیل ہے؟ کیا سند ہے؟ کس بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے؟ رد کر دو, سند نہیں ہے. یا تو لاؤ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول. ٹھیک ہے, کوئی چیز اگر ماورائے عقل ہے, ماورائے حس ہے, تو اس کے لیے لاؤ کوئی سند اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول کے فرمودات سے. حتی عقول ہم مان لیں گے, لیکن اگر کسی کے لیے نہ وہ سمع و بصر کی گرفت میں آنے والی شے ہو, نہ ہمارے حواس اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, نہ ہماری عقل کی میزان میں وہ کسی طور سے پوری اترتی ہو, اور نہ اس کے لیے کوئی اساس اور بنیاد وحی کے علم میں ہو, چاہے وہ وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع, چاہے وہ قرآن ہو یا وہ فرمودہ نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, ان سب سے باہر کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. یہ نقطہ نظر, یہ انداز, یہ ہے کہ جس سے سائنس کے سفر کا آغاز ہوا ہے. یہ مانا گیا ہے کہ منطق استقرائی جو ہے اس کے موجد مسلمان ہے, اس کی طرف متوجہ کرنے والا قرآن ہے. کھول آنکھ, زمیں دیکھ, پلک دیکھ, سزا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, دیکھو یہ آیات الہیہ ہیں, ان کو دیکھو, نتیجے اخذ کرو. استقراء جو سائنس کی بنیاد ہے, اسلام سے قبل علم کی بنیاد استخراجی منطق پر تھی, وہ ارسطو کی منطق, ڈیڈکٹیو نالج, ڈیڈکٹیو لاجک, اسی پر سارا دار و مدار ہو رہا تھا, اسی سے گتھیوں پر گتھیاں بن بھی رہی تھی اور سورج بھی رہی تھی. واقعہ یہ ہے کہ سورج کی کم تھی, الٹ کی زیادہ تھی, لیکن اسلام نے آ کر اس منطق کی تنگ نائے سے انسان کو نکالا, اس ڈیڈکٹیو لاجک کی بجائے انڈکشن کی طرف متوجہ کیا. دیکھو اور کس قدر عمدہ پیرایا بیان ہے, ان میں سما مل بسارا مل فوادا کل الائے کا کان آن ہو مسولہ. یہ استعدادات اللہ نے کیوں عطا کی؟ سماعت دی ہے تمہیں, دیکھو, بصارت دی ہے, سنو, اور تمہارے اندر وہ تعقل تفکر کی قوتیں رکھی ہیں, غور و فکر اور سوچ بچار, استنباط, استدلال, استنتاج, نتیجے اخذ کرنا، انفر کرنا، یہ قوت، یہ قوت جو تمہارے اندر رکھی گئی ہے، یہ قوا جو تمہیں عطا کی گئی ہے، ان سب کے بارے میں بات پرس ہوگی. انہیں معطل کر کے رکھ چھوڑا تھا اور توہمات پر اپنے موقف کی بنیاد رکھی تھی، یا ان قواؤں کو، ان قوتوں کو، ان استعدادات کو استعمال کیا تھا. یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا استعمال کرو اور ان کے بارے میں تم سے بات پرس ہوگی، محاسبہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی. یہی وجہ ہے کہ یہ ساری نجومیوں کے انداز میں پیشن گوئیاں، یہ دست تلاشی، یہ دست شناسی اور اسی نوع کے سارے معاملات، منجموں کے حساب کتاب اور ذائقوں کی تیاری، اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب میں ان کی کوئی جگہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی منجم، کسی پیشین گوئی کرنے والے کی پیشین گوئی کی تصدیق کرتا تو اس نے اس کی تکذیب کی جو میں لایا ہوں. میری لائی ہوئی تعلیم کچھ اور ہے، اس کی بنیاد علم پر ہے. وہ علم بالحواس بھی ہے، وہ علم بالعقل بھی ہے، وہ علم بالوحی بھی ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، جسے تم میری فائدہ ہی کر سکتے. ہاں، ایسی چیزوں کا ایک دائرہ ہے، وہ عالم غیب کی کے امور ہیں جو تمہارے حواس اور تمہارے عقل سے ماورا ہیں. ان کی ویریفیکیشن کے تم پابند نہیں ہو اپنے احواس کے ذریعے سے، لیکن یہ کہ ان کے ذمن میں جو قابل اعتماد ذریعہ ہے وہ وحی ہے. اس سے باہر جس چیز کے لیے کوئی علمی بنیاد نہ ہو اس پر اپنا موقف قائم نہ کر. آخری بات آئی بالکل اس طرح جیسے سورہ لقمان کے آخر میں آیا تھا، وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. انسانی شخصیت کی میچورٹی، اس کی پختگی کی سب سے نمایاں علامت. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ رذائل نفس میں سے جو چیز سب سے آخر میں انسان کا پیچھا چھوڑتی ہے وہ تکبر ہے، اور آخری چیز جو انسان کو محاسن اخلاق میں سے میسر آتی ہے وہ تواضع ہے. لہذا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے بھی آخر میں ذکر تھا، اور یہاں بھی اتنی کچھ اخلاقی، معاشرتی، کچھ معاشی تمام معاملات میں ہدایت دینے کے بعد اب فرمایا والا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو. یہ تکبر، یہ غرور. سورہ لقمان میں تو الفاظ آئے تھے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بڑا دل نشین، دل میں اتر جانے والا انداز ہے، تمہارے رب کو یہ پسند نہیں. وہ اکڑنے والوں، شیخی خوروں، چال میں تمکنت پیدا کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، انہیں پسند نہیں کرتا. یہاں ایک دوسرے رخ سے کتنا اکڑ لوگے، کتنا پاؤں مار کر چلو، کتنے ہی دن دناتے ہوئے چلنے کی کوشش کرو، تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ہماری مخلوقات بڑی عظیم، ہماری یہ کائنات، اس کی وسعتیں تمہارے تصور اور تخیل سے بھی ماورا ہیں، ان میں سمانے والے نہیں. تم کتنی گردنیں اکڑا لو، کتنے ہی اونچے ترے لگا لو، بہرحال پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم نہ زمین کو پھاڑ سکو گے نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ پاؤ گے. کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا. انداز وہی ہے پرسویشن کا. اگر کوئی شخص خدا کو مانتا ہو تو اس کو پرسویٹ کرنے کے لیے آخری بات یہی ہوگی کہ یہ چیز خدا کو پسند نہیں. اگر اپنے رب پر یقین اور ایمان ہے، اگر اس سے محبت ہے، اور اگر اس کی رضا جوئی تمہاری زندگی کا نصب العین بن چکی ہے، تو جان لو کہ یہ چیزیں تمہارے رب کو پسند نہیں. کل ذلک کان سیئہ، یہ تمام امور جو زیر بحث آئے، کیونکہ یہاں عوامر بھی آئے، نواہی بھی آئے، حکم بھی دیے گئے، روکا بھی گیا، یہ کرو یہ نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور اگر کہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑ جائے مجبوراً تو ان سے بات کرو نرمی کی، اپنے ہاتھ کو نہ گردن سے باندھ لو نہ بالکل کھلا چھوڑ دو، نیانہ روی اختیار کرو، نہ حق قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ پٹکو. تو یہاں عوامر بھی آئے، نواہی بھی آئے، ڈوز بھی ہیں، ڈونٹس بھی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو. اس لیے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی جو برائی ہے, اس کی جو برائی کا پہلو ہے, اس میں جو مکروہات ہیں, اس میں جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں, وہ تیرے رب کو بہت ہی ناپسند ہے. تیرا رب ان کو بالکل پسند نہیں کرتا. جیسا کہ عرض کیا گیا یہ آخری دلیل ہے. یہ گویا کہ کسی بندہ مومن کے لیے, کسی ماننے والے کے لیے اب اس کے بعد اس سے قوی تر کوئی اور دلیل ممکن نہیں. فرمایا ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ. بڑے پیارے الفاظ ہیں. یہ ہے وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیا آپ کے رب نے. از قسم وحی, از قسم حکمت. یہ حکمت ہے, یہ دانائی ہے, یہ وزڈم ہے جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی. لفظ حکمت کے بارے میں یہ مقام بڑا اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ بعض حضرات نے قرآن مجید کی ان آیات کو جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض چہار گانہ کا ذکر ہے, جس میں الفاظ آتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ, تو ان کی تفسیر اس طور سے کی ہے کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت رسول یا احادیث رسول. یہ خیال جو ہے قرآن مجید کے اس مقام کے حوالے سے اس کی تفسیر ضروری ہے. قرآن مجید میں احکام بھی ہیں, قرآن مجید میں قوانین کا بیان بھی ہے, قرآن مجید میں شریعت اور فقہ بھی ہے, اور قرآن مجید ہی میں حکمت بھی ہے, دانائی بھی ہے, وزڈم بھی ہے. یہ خود قرآن مجید ہی کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک طرف قانون ہے اور ایک طرف اس قانون کی پشت پر کار فرما دانائی ہے. ایک طرف حکم ہے, دوسری طرف اس حکم کی بنیاد جس حکمت پر قائم ہے اس کا بیان ہے. تو وہ حکمت کیا ہے؟ اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا اس درس کے دوران بار بار حوالہ آیا. یہ مشابہت جو ہے وہ اس لفظ حکمت میں بھی موجود ہے. وہاں آغاز ہوا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. وہاں نقطۂ آغاز تھا حکمت, یہاں اس پوری بحث کا نقطۂ اختتام ہے حکمت کا ذکر. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. یہ ہے وہ باتیں, یہ ہے وہ ہدایات, یہ ہے وہ اوامر و نواہی اور ان کی تعلیم جو کہ تیرے رب نے وحی کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر از قسم حکمت. اور اس کا لب لباب, اس کل کا حاصل, اس میں پھر آخری بات, اور اگر انگریزی میں ادا کیا جائے تو لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, پھر ذہن میں تازہ کر لو, ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا. وہی جو ہمارے کلمہ طیبہ کا جزو اول ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہرا لینا, اللہ کے سوا کسی اور کو الوہیت کا حامل نہ مان بیٹھنا. اللہ ہے الہ واحد, وہی مطاع مطلق, وہی محبوب حقیقی. الہ یہ لفظ جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں پہلے کہیں اس کی تفصیل نہیں آئی. عجیب لفظ ہے یہ. اس کے جو اصل حروف ہیں, اس کا جو مادہ ہے, اس کے جو بنیادی لغوی مفاہیم ہیں, واقعہ یہ ہے کہ بڑی ایک عجیب اس کے اندر جامعیت کا رنگ ہے. الہ یلے ہو, یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے الہ الفصیل الا امہ ہی. بچہ جب لپکتا ہے اپنی ماں کی طرف, اونٹنی کا بچہ جو ماں سے دور کر دیا گیا تھا, کہیں باندھ دیا گیا تھا, جہاں اسے موقع ملتا ہے وہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے. یہ ہے وہ لفظ کہ جس سے اس لفظ الہ کو اخذ کیا گیا, اس بنیاد پر یہ لفظ ہے. اسی طرح ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس مادے کا ایک مفہوم تحیر, جس کی اصل حقیقت کنہ تک کوئی نہ پہنچ پائے. ایک یہ رائے بھی ہے کہ یہ ولاح سے ہے, جس سے ہے والہانہ محبت. الہ, الہ وہ ہے جس کی طرف کوئی لپکتا ہے اپنی حاجت روائی کے لیے, اپنی مشکل کشائی کے لیے, اپنے مصائب کو دور کرنے کی درخواست لے کر, اپنی ضروریات کی بہم رسانی کی توقع کے ساتھ. وہ ہستی, وہ الہ ہے تمہارا مشکل کشا, تمہارا حاجت روا, تمہارا روزی رساں, تمہاری تکالیف کا دور فرمانے والا, سوائے اللہ کے کوئی نہیں. یہ ہے بنیادی تصور الہ. اس کے بعد یہی لفظ آئے گا محبت کے قابل والہانہ عشق جس سے ہو اس کا بھی اصل وہ ذات اللہ ہی کی ذات ہے، محبوب حقیقی مطلوب اصلی. اور پھر فلسفیانہ انداز میں وہ ہستی کہ جس کی قدح کو سمجھنا انسان کے لیے ناممکن ہے، جس کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، جہاں انسان کے لیے سوائے تحیر کے اور کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا. ہر اعتبار سے یہ لفظ یوں سمجھیے کہ یہ جامع راست آتا ہے صرف ذات باری تعالیٰ پر. مختلف مزاج، مختلف شعور کی سطحوں پر فائز لوگ، مختلف افتاد طبع کے لوگ، کچھ وہ عوام الناس ہیں ان کے نزدیک معبود کا تصور یہی ہے کہ وہ جو روزی رساں ہے، تکالیف کا دور کرنے والا ہے، جو ہماری دعائیں سننے والا ہے، ہماری تمنائیں بر لانے والا ہے، یہ ہے تصور عوامی سطح پر معبود کا. ان کے ذہنی سطح پر معبود کا مفہوم یہی ہوگا لا الہ الا اللہ، روزی رساں اس کے سوا کوئی نہیں، مشکل کشا اس کے سوا کوئی نہیں، حاجت روا اس کے سوا کوئی نہیں، تکلیفیں دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اور کوئی نہیں کہ جو لوگوں کی دعائیں سنتا ہو اور ان کو قبول کرتا ہو اور ان کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہو. لیکن فلسفیانہ ذہن کا شخص، فلسفیانہ افتاد مزاج کا حامل شخص، اس کے لیے بھی یہی لفظ الہ کہ وہ ہستی کہ جہاں انسان اے برو از وہم و قیل و قال من، جہاں انسان کا فکر تھک ہار کر رہ جائے، جس کی ہستی کا تصور ممکن نہ ہو، جس کی صفات کا تصور ممکن نہ ہو، وہ قادر ہے تو کتنا قادر ہے، وہ سمیع ہے تو کتنا سمیع ہے، وہ علیم ہے تو کتنا علیم ہے، وہ ذات کہ جہاں پر سوائے تحیر کے انسان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں، وہ ہستی ہے اللہ. اور وہ شخص کہ جو عبادت کی اصل روح سے آشنا ہو چکا ہو، وہ شخص کہ جس کا دل بیدار ہو، جس کی روح زندہ ہو، اس کے لیے الہ محبوب حقیقی ہے، مطلوب اصلی ہے. لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اگرچہ اس کلمہ طیبہ کے پہلے جز کا ایک اور اس سے بلند تر سطح بھی ہے، لیکن اس کا ذکر یہاں شاید اختصار کے ساتھ مناسب نہ رہے گا. صرف یہ کہ اشارہ کر دیا جائے اس پر، اگرچہ کچھ بحث حقیقت شرک کے ذمن میں ہو چکی ہے، کہ ایک مقام وہ بھی ہے جہاں یہ اللہ کے سوا کسی الہ کی نفی کا معاملہ اس صورت میں سامنے آتا ہے کہ لا موجود الا اللہ، وجود حقیقی صرف اللہ کی ذات میں منحصر ہے اور دائر ہے، حقیقتا موجود صرف وہ ہے، باقی جو کچھ ہے کل ما فی الکون وہم و خیال اور عقوص فی المرایا و دلال، جو کچھ نظر آ رہا ہے یا وہ سائے ہیں یا وہ عکس ہیں یا وہ ایک قوت واہمہ کی کارفرمائی ہے، وجود حقیقی صرف اللہ کا. لا تجعل مع اللہ الہ آخر، انسان کی فکری ارتقاء ہو، انسان کی روحانی ترقی ہو، ان سب کی معراج یہ ہے کہ انسان اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو پالے. لہذا یہ ساری بحث و تمہیز، یہ سارے عوامر و نواحی آخر میں آ کر جس نقطے پر مرتکز ہوئے ہیں، وہ نقطہ پھر وہی ہے جہاں سے آغاز ہوا تھا. آغاز ہوا تھا کسی اور پیرایا بیان میں، شرک فی العبادت کی نفی سے، قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، اور اختتام ہوا ہے شرک فی الالوہیت کی نفی سے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. اس کا تو ایک ہی نتیجہ نکلے گا، اگر اس جرم کے مرتکب ہوئے تو جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں، پھر تمہاری حیثیت اس خس و خاشاک کی ہے، اس کوڑے کرکٹ کی ہے جس کو آگ دکھا دی جائے، جس کو آگ لگا دی جائے، جسے ریاسلائی دکھا دی جائے، ملوم اور مدہور ہو کر، ملامت زدہ کنڈیمڈ اور مدہور دھکے دیے جا کر، اس لیے کہ شرف انسانیت سے تم تہی ہو گئے اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا، تم اب اس منصب سے، اس مقام اور مرتبے سے اپنے آپ کو محروم کر چکے ہو اگر تم نے توحید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا. اب تمہارا مصرف، اب تمہارا مقام سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ تمہیں جلایا جائے، ابد الآباد تک کی سزا اس کے جگہ پر جھونک دیا جائے. افاسفاکم ربکم بالبنین جیسا کہ آغاز میں عرض کیا جا چکا ہے. شرک کی ایک شکل جو اس معاشرے میں موجود تھی کہ یہ بنی اسماعیل مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک کچھ مزاح کے انداز میں تنقید بھی کی گئی, اور زجر اور جھڑکی اور ڈانٹ کے انداز میں اظہار ناراضگی بھی فرمایا گیا. کیا تمہارے رب نے تمہیں تو چن لیا ہے بیٹوں کے لیے, تم بیٹی اگر ہو جائے تو شرمائے رہتے ہو, منہ چھپائے پھرتے ہو, اور تم اس فکر میں ہوتے ہو کہ اسے کہیں کسی گڑھے میں دفن کراؤ, اور جلد سے جلد اس آر اس بدنامی سے اس سے کسی نہ کسی طرح رستگاری اور چھٹکارا حاصل کر لو, اور خدا کو تم نے بیٹیاں دی ہیں, خدا کے لیے بیٹیاں ٹھہرائی ہیں. تمہاری یہ تقسیم جیسا کہ سورۃ النجم میں آیا ہے, الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذن قسمۃ ضیزا, کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں, یہ تقسیم تو بڑی ہی نامنصفانہ ہے, یہ تو بڑی ہی عجیب تقسیم ہے جو تم نے کی ہے. لیکن اب یہاں مزاح کا معاملہ ختم ہوا, اور اس کے بعد انکم لتقولون قولا عظیما, یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. یہی انداز اگلی سورت میں سورہ کہف میں آتا ہے نصارہ کے ذکر میں, وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواههم, بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے, ان یقولون الا کذبا, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے اس قول کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ سرتاسر جھوٹ ہے اور تہمت ہے اور بہتان ہے. اس پر یہ آیات مبارکہ ختم ہو رہی ہیں. واقعہ یہ ہے کہ ان 18 آیات میں ایک صالح تمدن, ایک صحت مند معاشرہ, یا یوں کہہ لیجئے اسلامی معاشرہ, اسلامی سوسائٹی, اسلامی رہن سہن, اجتماعیت کی اس سطح پر جبکہ ابھی وہ ملی اور ملکی اور سیاسی مسائل وہ ذرا بلند تر سطح پر ہیں, ابھی ان سے بحث نہیں ہو رہی, ان سے تو بحث انشاءاللہ اب اگلے درس میں ہوگی سورہ حجرات. اس سطح پر اجتماعیت کے ضمن میں قرآن مجید کی ہدایت کا ایک بڑا جامع مرقع ہے, اور اسی پر ہمارا آئندہ درس مشتمل ہوگا. یہاں اس سے کم تر سماج, معاشرے, سوسائٹی کی سطح پر اسلام کیا چاہتا ہے, کیا نہیں چاہتا, کن چیزوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے, کن چیزوں کا استحصال اسے منظور ہے, اس کا ایک بڑا جامع نقشہ سامنے آ گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.